بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسوله المصطفی ونبیه المجتبی وامینه علی وحی السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء وعلماء أمته من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس لما بات في بيته ليتحفظ أعمال النبي ليلا لأنه قد تحفظ قبله نهارا. اللهم فقه في الدين وعلمه التعويل. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان جريج فقيها لأجاب أمه. رواه البدر في شرحه إلى البخاري بأسانيد عالية. ولما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال يا معاذ هناك أهل الكتاب هم يأتونك بمسائل. قال اقضي بكتاب الله. قال ان لم تجد فيه قال اقضي بسنة رسول الله. قال ان لم تجد فيها قال اجتهد برأي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يحب ويرضى. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى وأحمد في المسند. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين رجال الثقات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب آپ پر نازل فرمائی اور آپ کی زندگی قبل النبوت اور بعد النبوت کو مشعل راہ بنایا. فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اسلام کو کمال بخشا اور نعمتوں کا اتمام فرمایا اور اسلام ہی کو پسندیدہ دین بنایا. اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں فرمایا ہے ما من یہودی ولا نصرانی اطلع بی ولم یؤمن بی الا انہ من اہل النار. دنیا کے جس قوم قبیلے کو اور ان کے افراد کو خواہ وہ اہل کتاب یہود نصارہ کیوں نہ ہو میری آمد کی اطلاع ملے اور مجھے نبی آخر الزمان مان کر ایمان نہ لائے اور دنیا سے گزر جائے وہ جہنمی ہوگا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاتم اور مختم، حتمی رسول اور نبی ہے، للخلائق اجمعین الى یوم القیامہ، حتی قال العلماء بل من الفرش الى العرش، فالفرشیون والعرشیون کلهم مکلفون بأن یؤمنوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويعملوا بأقواله وأفعاله وبجميع ما صدر عنه من مشكاة النبوة. اللہ تعالیٰ نے کمال دین کے لیے فقہ پیدا کیا ہے، فقہ اور فقہا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ابن عباس کو تو یہی کی کہ اللہ اس کو دین کی فقہ عطا فرما. چھوٹا سا بچہ تھا، وفات کے وقت ان کی عمر دو قول ہے، ایک میں یہ کہ 13 سال اور دوسرا قول یہ کہ 15 سال ہے. ان کو شوق تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ضبط کرے، دن بھر پیغمبر کے ساتھ رہے کئی دن تک اور تمام اعمال سمجھ گئے. حضرت گھر سے کب نکلتے ہیں، مسجد میں آ کے کیا کرتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح نماز پڑھاتے ہیں، کب تک رہتے ہیں. جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ میں نے دن کے اعمال ضبط کر لی ہے، تو پھر انہوں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ کو کہا جو ام المومنین تھی کہ میری خواہش ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کے اعمال بھی سمجھ لو. ام المومنین نے کہا کہ اتنی راتیں چھوڑ کر جو رات آئے گی اس رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ہوں گے، کیونکہ بیویاں متعدد تھی تو آپ نے تقسیم فرمائی تھی راتیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. مقررہ رات میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے معمولات سے فارغ ہوئے اور گھر روانہ ہونے لگے تو عبداللہ ابن عباس ساتھ ساتھ چلے گئے. حضرت سمجھ گئے کہ انہوں نے اپنی خالہ سے اجازت لی ہے. وہ طویل واقعہ ہے اس رات کا، میں اپنے بیان کی تائید کے لیے کچھ حصے ذکر کرتا ہوں. اس رات کو آپ نے عبداللہ ابن عباس کو دعا دی کہ اللہ اس کو دین کا فقیہ بنائے اور اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرمائے. تو فقیہ ایسے بنے کہ حضرت عمر کے دور میں جب تک عبداللہ ابن عباس نہ آتے تو آپ اجلاس شروع نہ کر دیں. بخاری شریف میں ہے عبد الرحمن ابن عوف نے اعتراض کیا، لنا ابنا مثلو، ہمارے بیٹے اس کے برابر ہیں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. جب مجلس جم گئی اور سب آ گئے تو آپ نے سورۃ نصر تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اور پھر صحابہ سے پوچھا کہ اس صورت میں کیا چیز خاص بیان ہوئی ہے. کسی نے کہا مکے کی فتح کا اعلان ہے، کسی نے کہا خدا کی نصرت کا اعلان ہے، کسی نے کہا لوگ جوک در جوک اسلام میں آئے. آپ نے عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ کہا اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا اعلان ہے کہ بس جو کام ذمہ تھا وہ ہو گیا، تسبیح و تحمید استغفار کرے آخرت. آپ نے کہا یہی میں بھی سمجھتا ہوں جو تم سمجھتے ہو. پھر صحابہ کو کہا دیکھ لیا عبداللہ ابن عباس تم سے علم میں زیادہ ہے یا نہیں؟ تم کیوں نہیں سمجھتے تھے اس صورت کو؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن و سنت میں علم سب کا ایک جیسے نہیں ہوتا ہے، فرق ہے. سب کا ذہن ایک جیسے متوجہ نہیں ہو رہا ہے. عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور عمر کے برابر ہو چکے تھے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے پہلے بیعت کی اور حضرت عمر بعد میں آئے، تو لوگوں میں غلط مشہور ہوا کہ آمن قبل ابی، حالانکہ بایع قبل ابی، بیعت حدیبیہ میں متقدم ہے. اور شیخ و صحابہ ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس قرآن شریف کا خاص علم ہے جو اوروں کے پاس نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ایک دن میں نے ان سے سورۃ انبیاء کی آیتیں پوچھی، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. ما معنی ھذا الآیۃ؟ عبداللہ ابن عباس سے کہا، السماء امطرت والارض انبتت، آسمان سے بارشیں ہوئی اور زمین نے فصلیں اگائی. عبداللہ ابن عمر نے کہا، میں سمجھ گیا کہ اس کا علم ہم سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آگے ہیں وجعلنا من الماء کل شیء حی. ایک ایسی تفسیر آیت کی کرنا جو آیات کے عین مطابق و اصحف الباب ہوتی ہے، جیسے کہ حضرات مفسرین کا اصول مسلم ہے. دیکھیے، البرہان للزرکشی والمناہل لعز ابن عبد السلام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فقی کو مالا مال کیا ہے، اور آپ نے کہا ایک فقی عالم 1000 عبادت گزاروں سے بڑھ کر ہے. 1000 عبادت کو، بخاری کی حدیث ہے. معاویہ نے ممبر پر بیان فرمایا، فقی واحد، ایک فقی عالم ہونے چاہیے، سارے فقہ نہیں بنتے. اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عبادت گزار صوفیاء کرام بزرگانی دین، وہ شیطان سے مار کھا جائیں گے، لیکن ایک نور النظر کا حافظ، قدوری کا ماہر، کنز اور ہدایہ پر دستخط رکھنے والا فوراً کہے گا کہ فقی جواب یہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا علم حقیقت میں فقہ کا علم ہے. آپ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے. وہ ایک مشہور شخص گزرائے گزشتہ امتوں میں، وہ نماز پڑھ رہا تھا اپنے کمرے میں اور ان کی والدہ ان کو پکار رہی تھی، یا جوریج ہو یا جوریج، بھائی میرے بچے جوریج تم کہاں ہو؟ اس نے کہا، الہی امی وصلاتی، بخاری، یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور امی پکار رہی ہے. اس نے آ کے دیکھا تو اس نے کہا، اللہم لا تمتہو حتی تریہو جو المومسات، میں چیخ رہی ہوں چلا رہی ہوں اور یہ آ نہیں رہا ہے، خدایا مرنے سے پہلے پہلے اس کو غلطکار عورتوں کے ساتھ اس کا منہ کالا کرائے. بعض مائیں بھی بڑی زوراور ہوتی ہیں، یہ سب شیرمال و فیرنی کی بنی ہوئی نہیں ہے، بڑی زبردست چابک دست مائیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں. اور ویسے کہتے بھی ہیں کہ ماں باپ کی بدعا نہیں لینا چاہیے. ماضی گرے دے خیرے مکاو تب دنیاس خیرے کبھی رشتہ بشین. علماء کہتے ہیں کہ ویسے بھی برے الفاظ منہ سے نہ نکالے. ہمارے پختونوں کے ہاں بہت غلط عادت ہے، وہی مڑشے وہی خاورشے، بس لائن سے مر رہا ہے. رپورٹ یہ ہے کہ 90% بچے پٹھانوں کے مر رہا ہے، 10% بچ رہے ہیں. اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ گپ شپ ہے. شیطان نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ ماں کی بدعا، ماں کی بدعا تو بغیر ارادے کے لگ جاتی ہے. ماؤں کو چاہیے کہ منہ شیر و شکر رکھے، اور اولاد کو غلطیوں پر بھی دعائیں دے کہ یا اللہ اس کی صحت کر لے، اس کو اچھا نیک بنائے. وہی برا ہو جائے گا اور برا ہو جائے گا، بدماش ہو جائے گا، بدماشان لا کے ماں باپ کو گھر میں قتل کر، کتنے واقعات ہوئے. تو کسی کے برا ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اچھا ہی ہو جائے، اللہ ان کو اچھا ہی بنائے. بہرحال اس ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت جنگل میں بھیڑ بکری چرا رہی تھی اور وہ کئی گناہ کر گئی، اور جب بچہ پیدا ہو گیا لوگوں نے کہا یہ کہاں سے، شادی تو ہوئی نہیں. یہ جریج جو تھا بڑا ولی اللہ تھا اور کرامتوں والا تھا، اس کا نام لیا کہ صوفی صاحب جو ہے، میں اس کے پاس پانی پینے گئی اور اس نے میرے ساتھ غتاغت کر لیا. لوگ تو ویسے سفید پوشوں پر زوراور ہوتے ہیں، لوگ آئے مارا پیٹا نیچے گرایا، اس کے جھونپڑی گرا دی. پوچھا کیا معاملہ ہے بتاؤ تو صحیح، کہ یہ عورت کے ساتھ آپ نے بدفعلی کی. کہا نہیں، میں اس کو جانتا بھی نہیں. لوگوں نے کہا یہ کہہ رہی ہے. آپ نے کہا چلو یہ جو گود میں بچہ ہے دو رات پہلے پیدا ہوا، اس سے پوچھ دے. بخاری شریف میں اس کو کہا یا بابو اس ممن انتا، اس نے کہا انا ابن الرائی، وہ فلاں جنگل کے چرواہے کا بیٹا ہوں. لوگ حیران ہو گئے، اللہ اکبر. جلال سیوطی نے اس پر کتاب لکھی ہے کہ 11 بچے ہیں جو پنگوڑے میں گود میں بول پڑے. اللہ، لوگوں نے کہا معافی چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کے لیے یہ خانقاہ جھونپڑی سونے کا بولنے کا، سونے ہونے چاندی کی ضرورت نہیں، جیسے پہلے تھی اس طرح کڑی کر دو بس. یہ واقعہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صحابہ کو، تو ساتھ یہ بھی کہا لو کان جریج فقی اللہ جاب امہ، کاش کے جریج فقی ہوتا اور اپنی ماں کو آواز دے دیتا، نماز جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. مست قضا شی بیا ادا شی اور نہ جاروزی قضا شی دیدنونا. پشتو شاعر نے بھی کہا ہے کہ نماز تو پھر پڑھ لیں گے لیکن یہ دیدار کا موقع پھر نہیں ملے. کب نماز پوری کی جائے اور کب توڑی جائے، نماز میں کتنی تلاوت ہو کہ نماز ہو جائے، اور اگر درمیان میں کچھ آیتیں رہ بھی گئی ہے تو نماز پھر بھی بحال ہے. ہاذا فقہ شریف، یہ فقہ کا کام ہے، یہ فقی کا کام ہے، وہ سمجھتا ہے اس کو. اور یہ مسئلہ کہ قرات کی کسی غلطی پر بھی سجدہ سہو نہیں ہے، یا نماز ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، سجدہ سہو نہیں ہوگا، یہ فقہ کا کام ہے سارا. وہ میں نے ایک دفعہ ایمپریس مارکیٹ میں، میں کسی کام سے گیا، اس زمانے میں ہم بھی ایسی گلی کوچوں میں پھرتے تھے، تو وہاں امام صاحب میرا جاننے والا تھا، اس نے مجھے زبردستی پکڑ کے کہا مغرب پڑھاؤ. حالانکہ میں کوئی قاری حافظ نہیں، میں تو نماز پڑھانے بھی نہیں جانتا. میں نے نماز پڑھا لی تو بالکل کونے سے ایک شیطان کبیر، اے اے یہ کون سی قرات تھی؟ میں نے کہی قرات زرویلی تھی. اللہ اکبر، آج یہ بھی نصیب ہو گئے، شکل دیکھو باتیں دیکھو. آگے کچھ نہیں، میں صرف شرارت جانتا تھا ہوں. جیسے اس نے شرارت کی ایسے ہی میں نے اس کی شامت لگائی. قسم قسم لوگ دنیا میں ہیں حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے تھے الدنیا بیت الحبیر، دنیا تو گدوں کی منڈی ہے. اچھے لوگ ملنا ہو، باشعور لوگ ملنا ہو، باعقل لوگ ملنا، یہ کوئی آسان کام نہیں. ہیرے اور جواہرات ملنا ہے، گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، اور عقل والے چل بسے بے شعور رہ گئے. بات سمجھتے نہیں سرس. متنبی نے دیوان میں کہا ہے وَمِن بَلِيَّتِ الدُّنْيَا خِتَابُ مَا عَمَلَّا يَفْعَوُ، یہ بھی دنیا کے عذاب میں سے ہے کہ ایسے لوگوں سے کلام کرو، انہیں پڑھاؤ درس دو، کہ وہ سمجھتے نہیں بات کو. حضرت الاستاذ محدث العالم شارح البخاری و ترمذی جب ڈابیل چھوڑ کر پاکستان آ رہے تھے، تو ائرپورٹ پر ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ تو اپنے استاد اور شیخ حضرت مولانا انور شاہ کے مدرسہ عربیہ اسلامیہ ڈابیل میں شیخ الحدیث تھے، وہ کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے کہا پڑھنے والے نہیں رہے. کہا اچھے اور بہترین طلباء صوبہ سرحد کے تھے، وزیرستان کے تھے، افغانستان کے تھے، تقسیم ملک کے بعد وہ سب رک گئے، وہ جا ہی نہیں سکتے. فرمایا ماریاواڑی اور کاٹیاواڑیوں سے علم نہیں سجے گا، ان کو پڑھانے سے میرا علم برباد ہو جاتا. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار. اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے والوں اور باتیں سننے والوں کو شعور دے، عقل دے، فہم دے. شعور میں، عقل میں، فہم میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. جیسے آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ امام کو جو صلاحیت دی ہے، کسی امت میں بھی اتنا بڑا عالم نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کو امت میں قابل ترین شاگرد دیے، ایک امام اعظم ابو حنیفہ جن کی پوری ٹیم جو ہے محدثین ہے اور اعلیٰ درجے کے حفاظ و فقہا ہے، اور دوسرا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، ان کے تمام اصحاب تلامیز، مولانا اشرف علی ان کا شاگرد، مفتی کفایت اللہ ان کا شاگرد، مولانا انور شاہ ان کے شاگرد، مولانا حسین احمد صاحب مدنی، سارا جہان. کیونکہ شیخ الہند نے طویل درس دیا ہے، تو کوشش ہے تو اب بھی جاری رہتی ہے، لیکن لوگوں کے فہم و ادراک میں کچھ کمی ہے. یا آپ کو اپنے قریب میں بھی دیکھنا ہوگا، اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی دیکھنا ہوگا، اور ان کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہوگا. بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، کسی کی ہو جاتی ہے تو خوش قسمتی ہے. لیکن قرآن شریف میں کہ یہود اور نصارہ نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ پیغمبر برحق ہے، لیکن ہم اس کو خوش نہیں ہونے دیں گے. قرآن کہتا ہے بغیم بینو زد اور عناد کا مزاج، زد اور عناد، حسد اور کینہ. مثلا بعض مسائل ایسے ہیں جن میں ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ قمیص کی جو بٹن پٹی ہے اس کو بٹن پٹی کہتے ہیں، یہ بھی جس طرح ہم ہاتھ باندھتے ہیں نماز میں دائیں ہاتھ بائیں پر ہو اس طرح سلوایا جائے. تو اب بڑے بڑے علماء اور بزرگان دین کی بٹن پٹیاں غلط ہیں، تو عوام کو بولنا آتا نہیں، بے ادبی کرتے ہیں. ایک بہت بڑے سٹیج پر مجھے کہا کہ یہ بیان کرو، علماء سے سٹیج بھرا ہوا ہے اور سب مجھ سے ہر اعتبار سے اعلی و اولا. میں نے دل میں سوچا کہ ان کو تو بچانا بھی ہے اور مسئلہ بھی بیان کرنا ہے، تو میں نے اس طرح مسئلہ بیان کیا کہ بہت سارے مسائل ہیں جو مجھے ابھی تک معلوم نہیں، اور میں محتاج ہوں کہ اپنے ان بزرگوں سے مناسب موقع پر سمجھ لوں. پہلے اپنی بے خبری اور جہالت کا اعلان کیا، اس کے بعد میں نے کہا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کسی طالب علم کو بھی توجہ ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک طالب علم میں بھی ہوں کہ میرا یہ خیال تھا کہ ہماری یہ قمیص ہے جو الٹی سلی ہوئی ہے، یہ دایاں بائیں پر آنا چاہیے. تو میں نے جب غور سے دیکھا تو ہدایہ میں بھی مل گیا، جب ہدایہ کے 244 شروع کی طرف رجوع کیا تو ان میں بھی مل گیا، 1.5 سے 3 لاکھ ہمارے فتاوائے سب میں مل گیا. مسئلہ تو ٹھیک ٹھاک مضبوط ہے، لیکن اب وہ غریب جو کافی زمانے سے اس کے اندر توجہ نہیں ہوئی تو خفا ہوتے ہیں، ان کو خفا بھی نہیں کرنا ہے، ان کو راضی رکھنا ہے. امام ابو جعفر طحاوی کے حالات میں لکھا ہے شرح مشکل کے شروع میں کہ امام طحاوی نے مصر کے علماء کے مسئلے کو غلط کر دیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. بالکل آمنا سامنا ہوا امام طحاوی کے بارے میں، شاہ انور شاہ کہتے کہ وہ بخاری سے علوم میں زیادہ ہے، علوم مباحثہ میں. علوم احادیث و اسانید میں تو بخاری آیت من آیات اللہ و امیر المومنین فی الحدیث ہے. حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص تحاوی سے نہ پڑھتا اس کا علم نہیں مانا جاتا. یہ عالم نہیں ہے, تحاوی کے پاس گیا ہی نہیں, ہر محدث کو جانا پڑتا. اتنا استحضار دنیا میں کم لوگوں کو رہا ہے جتنے امام ابو جعفر تحاوی حنفی کو رہا ہے. بادشاہ نے بڑا خوشگوار سٹیج لگایا اور اس پر بہت شاندار جگہ بنائی, دو سیٹیں لگائی, ایک پر خود بیٹھ گیا اور دوسرے پر امام تحاوی کو بٹھایا اور مولویوں سے کہا کہ تم نیچے بیٹھ جاؤ, تمہیں تو مسئلے ہی نہیں آتے, مسئلے غلط بتاتے ہو. امام تحاوی رحمت اللہ علیہ جب آئے اور انہوں نے ایسا دیکھا, اوہ ہو, یہ تو میرے مسئلے صحیح کرنے سے نقصان ہو گیا. چنانچہ امام تحاوی نے فرمایا کہ میں نے دوبارہ نظر ڈالی, اس کی نظر تو شرمانی میں بھی معروف ہے, تو میری غلطی نکل آئی اور آپ کا مسئلہ صحیح ہے. بادشاہ نے کہا اچھا. بادشاہان تو ایسے نازک مزاج ہوتے, تھوڑی دیر بعد وہ اتر کے چلا گیا. امام تحاوی نے مولویوں کو سیدھے ہو جاؤ, اب بھی تمہارا مسئلہ غلط ہے, میں نے اپنی غلطی مان لی, تمہاری بے عزتی نہیں ہونے دوں گا, بادشاہ کی آنکھوں میں تم بے عزت ہو رہے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا ضرور المہم. ہم نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ مولویوں کے منہ لگو, ان کو تنگ کرو. یاد رکھنا قیمتی مسئلہ غلط پیشکش سے بے قیمت ہو جائے گا. ایسے بہت سارے علماء دین آتے ہیں روزانہ ملنے, وہ اپنے فضل و شرف میں بہت بلند و برتر ہیں. مولانا رضا الحق صاحب افریقہ کے میرے استاذ ہیں, پہلا سال تو ان کا بنوری ٹاؤن میں شرح العقائد اور میوزی پڑھا رہے تھے, میں درجہ سادس سمیتا, اور مولانا محمد مظہر صاحب حکیم زمانہ عارف باللہ, یہ مجھ سے پہلے کے پڑھے ہوئے جامعہ اشرفیہ لاہور سے, دونوں تشریف لائے تھے, میرے مہمان تھے. میں نے دونوں کی خدمت میں گزارش کی کہ ایک ولایت اور طریقت کا چشم و چراغ ہے اور دوسرا افریقہ کا شیخ الکل فی الکل ہے, بعض مسائل پر سٹینڈ لے لو آسانی ہو جائے گی. اور بٹن پٹی کا مسئلہ میں نے سمجھایا, میں نے کہا بٹن پٹی ایسی ہوگی جس طرح آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں دایاں بائیں پر, اور میں نے کہا نہ کبھی کبھی پہننا جائز ہوگا اور نہ پرانا کپڑا جائز ہوگا پہننا. ایک دفعہ جب مسئلہ معلوم ہوا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, دونوں خوش ہو گئے. بعد میں جو بھی کہا میرے سامنے خوش و خرم ہو. تو ہم نے نہ کبھی طلباء کو یہ درس دیا ہے اور نہ عوام کو, تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ علماء دین کے ساتھ الٹ جائے یا ان کی بے ادبی کرے. وہ ہمارے سر لشکر ہے, اہل حق توحید و سنت کے جو پرستار علماء ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے. اب ان کا یہ کہنا کہ جی یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, پیغمبر کا گریبان نہیں تھا, یہ سب فضولیات اور بیوقوفی کی باتیں, ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ اور اپنی جہالت پر مہر لگوا رہا ہے. ترمذی شریف شمائل میں ہے, معاویہ ابن قرہ جب پیغمبر کی خدمت میں آئے, آپ کا گریبان کھلا تھا اور پیچھے کی طرف جا چکا تھا, وہ اور ان کا بیٹا یزید ابن معاویہ ایک اور ہے, وہ نہیں ہے, انہوں نے سردی ہو یا گرمی کبھی بھی گریبان بند نہیں کیا. وہ فرماتے تھے کہ ہم نے حضرت کو کھلے گریبان میں دیکھا ہے. تو گریبان تھا نا اور اس میں تکمے لگے ہوئے تھے, تکمہ کہتے ہیں کپڑے کے بٹن کو, پرانے علماء دین کے اب تک لگے ہوتے تھے. تو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے, اور اپنی جہالت اور حماقت کو آگے لا رہا ہے. بس خاموش ہو جاؤ اور سن لو, شکر ادا کرو کہ آپ کی زندگی میں مرنے سے پہلے آپ کی کمی صحیح ہو گئی. کبھی کہیں گے جی مسائل تو بہت زیادہ ہے, یہ ان باتوں میں لگ گیا. اچھا, وہ پیغمبر کیوں کہتے ہیں کہ تین آدمی ہیں جن کو اللہ نہ رحمت سے دیکھے گا نہ پاک ہونے دے دے گا نہ ان سے بات کرے گا، ایک وہ جو احسان جتلاتا ہے، دوسرا وہ جو خرید و فروخت میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تیسرا وہ مرد جو شلوار کے پانچ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. یہ اعتراض پیغمبر پر بھی آپ کریں گے کہ بس آپ کا یہی کام تھا کہ شلواریں صحیح کرائے. کچھ سوچنا چاہیے آپ کو. مجھے دکھ ہوتا ہے اپنے بعض دوستوں سے کہ وہ ایک غلطکار آدمی کا جاہلانہ اعتراض کتنا بڑا بڑا کے پیش کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں بھی خباثت ہے، اٹھتا بیٹھتا ساتھ ہے لیکن ہے کچھ اور. اور ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ایک شخص کو سمجھاتے تھے یہ پانچے تیرے نیچے ہو رہا ہے. ایک دن آپ زمین پر بیٹھ گئے اور اس کو کہا ہاذا ماقد الازار، شلوار کے پانچے بس یہاں تک آ سکتے ہیں، لا حق للازار فی اسفل الکعبین، ٹخنوں تک پہنچانے کا کوئی حق نہیں. آپ کو تو بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ نہ قمیض صحیح کرو نہ شلوار صحیح کرو. آپ تو لوگوں کو ٹوپی کبھی نہیں کہتے، آپ نے تو کلب بنایا تھا. اس فقیر اور عاجز نے پوری تحریک چلائی اور میں نے پوری دنیا پر واضح کیا کہ سر ڈانکنا سنت طریقہ ہے. برادر مکرم، بزرگوار وقت، شہید زمانہ حضرت مولانا مفتی نظام الدین نے حضرت لدھیانوی کے بعد جوابات دینا شروع کیا جنگ میں. کسی نے پوچھا نماز کے لیے سر ڈانکنا کیسا ہے، حضرت نے فرمایا سنت ہے، ادب ہے، لیکن اگر توازو کی وجہ سے سر ننگا کرے تو خیر ہے. میں خدمت میں حاضر ہوا فتاوی شام لے کے، میں نے کہا حضرت خیریت ہے، یہ کس طرح جواب آیا ہے؟ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا دیکھ لے آپ کیا لکھا ہے. آگے یہ لکھا ہے کہ اول تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ توازو سر ننگا ہونے میں، توازو سنت میں ہے، سنت سر ڈھکنا ہے. اور اس زمانے کے لوگ وہ تو اہمیت نہیں مانتے، کہتے سر ڈھکنا کیا ہے وے؟ فرمایا کفرا، یہ کفر کا قول ہے. میں نے کہا حضرت یہ بیان کر. بالکل اگلی مرتبہ خود سوال بنایا اور جواب دیا کہ توازو سر ننگا کرنے میں نہیں ہے، اور اس زمانے کے لوگ جو سر ننگے کر کے پھرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں یہ تو سنت اور سر ڈانکنا مانتے ہی نہیں. فرمایا ان کو تو فقہا نے کفر کا خدشہ ظاہر کیا ہے. قدر زر زر گر بداند قدر جوہر جوہری، اور قدر گل بل بل شناست قدر دل دل را علی. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ہم سب علم کے ہر دم ہر گھڑی محتاج ہیں، ہر آن. الحمدللہ الحمدللہ. اور ہمارے طلباء ہیں، ہمارے نمازی ہیں. چونکہ میں خود اس مصلے پر امام ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے. میرے تمام زندگی میں میری امامت جیسے عمل میرے نزدیک کوئی نہیں. میں فخر و شکر امامت پہ کرتا ہوں، باقی سارے ادارے اور سارے درجات اس کے نیچے سے نکلے ہوئے. اصل ام الخیر اور ام الحسنات امامت ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز کی صفحے ہم درست کراتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھائی بٹن پٹیاں ٹھیک کرو. ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ ناف کے نیچے باندھو. ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی ہاتھ کانوں تک اٹھا لو، مرد کی حیثیت سے عورت کندھے تک اٹھائے گی. مسلمان ہیں، ان کا حق ہے کہ ہم ان کو بیان کریں. پہلے میں بہت غمگین رہتا تھا کہ بس یہی کام ہمارا رہ گیا، اور کوئی کام ہی نہیں. یہاں تک کہ حضرت امام الاثر مولانا انور شاہ کا ایک خط دے گا جو کلیات انوری میں شائع ہے. آپ نے فرمایا ہماری ڈیوٹی اللہ نے یہی لگایا ہے کہ ہم جہاں غلطی دے کے ان کو بتاتے کہ اس طرح نہیں، صحیح طریقہ یہ ہے. اب یہ خیال کرنا کہ جی گریبان نہیں تھا اور اس کو سنت نہیں کہا گیا، یہ ایسے ہی زبانی جمع خرچ ہے. ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم زخرف القول غرورا، یہ شیطان ان کو رائے راست سے ہٹا رہا ہے. وہی جب آپ کو پتہ چل گیا کہ قمیص ہو یا واسکٹ ہو، صدری ہو یا شیروانی ہو، جبہ ہو یا ابا ہو، وہ آپ دائیں طرف بائیں پر کریں یوں، اسی طرح حدیث شریف بخاری میں ہے کہ سات آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظل عرشی، بخاری جلد اول صفحہ 91. ان میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ انفق یمینہ، دائیں ہاتھ سے دے دیا، حتی لا تعلم شمالہ، اس کو پتہ بھی نہیں چلا. تو طلباء ہمارے پاس سیکھنے آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بائیں ہاتھ نہ لگاؤ، بس نہ دائیں سے لو. جب دینے کا ادب معلوم ہوا تو لینے کا بھی معلوم ہوگا، یہ اس کا فرع ہے. جیسے آپ دیں گے دائیں ہاتھ سے تو مسکین فقیر یا جس کو تعاون مل رہا ہے وہ بھی دائیں ہاتھ آگے کرے گا. اور صراحت ابن حجر نے اور عینی نے کی ہے کہ اگر کسی نے بائیں ہاتھ بڑھایا اور عذر کوئی نہیں تھا تو آپ کو پیچھے ہٹنا چاہیے، نہیں میں بائیں ہاتھ میں نہیں دے سکتا ورنہ مجھے ثواب نہیں ملے گا. تو ان مسائل جو صحاح میں موجود ہے بخاری و مسلم کی حدیثوں میں ہے، ان کا خیال نہیں ہے اس طرف. اب کہیں ان کے علم میں آ جائے تو اتنا شکرانے کا مزاج کہاں ہے کہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز اور فقیر پر اپنا خاص فضل کرے، ان کی وجہ سے ہمیں بھولے بسرے اسباق یاد آئے. ہاں کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. بعض مسائل غلط مشہور ہو جاتے ہیں، مثلاً فقہ میں لکھا ہے کہ جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھنا چاہیے. بعض فقہا نے کہا کہ مہینہ دو مہینے میں کوئی ایک جمعے کی فجر چھوڑ دے تاکہ لازم نہ ہو جائے. تو ایک تو ہمارے مولویوں نے جو چھوڑ دیا تو بس چھوڑ ہی دیا. دوسری بات یہ ہے کہ معجم الصغیر جلد اول صفحہ 180 اور 81 میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے، وکان یدیم ذالک، حضرت نے ہمیشگی فرمائی. جمال الدین ضلعی نسب الرایا جلد 2 صفحہ 6، چار جلدوں والا نسب الرایا، اس پہ لکھتے ہیں ففیہ سنتان. اب پتہ چلا کہ یہاں دو سنتیں ہیں، قراءتہما الف لام میم سجدہ و دہر پڑھنا جمعے کی فجر میں، اور ہمیشہ پڑھنا، دوام کرنا نہ ترک کرنا. چنانچہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے اس سے آیا فی حل ما فی شرح الوقایا میں جب یہ مسئلہ لکھا، فرمایا ہمارے جن بزرگوں نے لکھا ہے کبھی کبھی چھوڑا کرے، فکأنہم لب یملغہم الخبر، ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی دی جس میں پیغمبر کا دوام موجود ہے. امام تہاوی نے کوشش کی ہے کہ دوام کے خلاف روایت لے آئے لیکن نہیں لا سکے، عاجز آ گئے، کیونکہ پیغمبر نے ایک دفعہ جب جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر شروع کیے پھر کبھی اس میں نہ آ. وہ تفصیل میں نے آداب الحدود کے مقدمے میں پورا لکھ دیا ہے الحمدللہ. تو بس وبہذا القدر نکتفی اليوم. محمد انور شاہ کو آتے آتے دیر ہو گئی تو ہم نے کہا چلو آج ہم بیمار طبیعت آزمائے اور اپنے پرانے یاروں سے آج یہ باتیں کریں. چوبا حبیب نشینی و باد پیمائے، بیاد آر حلیفان باد پیمار. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہم انا نسلک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اشفنا وقفنا يا شافي يا كافي يا عافي يا معافي. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف وانت الشافي، لا شفاء الا انت ولا شافي الا انت، شفاء لا يغادر سقما. اللهم قد قلت وقولك الحق، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. اللهم قد قلت وقولك الحق، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. اللهم قد قلت وقولك الحق، انما جئتم به السحر، ان الله سيبطله، ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللہ نیا سال مبارک فرمائے، طلب عزیز کی آمد مبارک و آسان فرمائے، ادارے دین کو ہر مدرسے اور جامع اہل حق جو معدن توحید مرکز سنت کا ہے، یہ اہل حق کی نشانی ہے، اللہ انہیں قائم دائم رو بہار اور بہزار ترقیاں خوش و خرم رکھے. اللہ تمام رکاوٹیں اور موانع ہٹائے، عاجز اور فقیر کو بما محمد انور شاہ کے حلقوم کے کمال صحت، کمال شفا، کمال تندرستی، کمال سلامتی عطا فرمائے. ہمارے حرمین شریفین میں اہل حق کا مینار مبارک، مینار منور، شیخ محمد مکی حجازی جو احناف اور توحید و سنت کا ایک للکار اور پیغام ہے، ان کی اہلیہ مبارکہ کا کل انتقال ہوا ہے، جو حضرت کی رفیقہ حیات تھی. اللہ تعالی مرحومہ کی بخشش فرمائے. حضرت شیخ مکی اور ان کے اہل و عیال اور جملہ سوگوار اور غمزدوں کو اللہ تعالی صبر و اجر عطا فرمائے. اس طرح پورے عالم میں جو مسلمان ایمان پر مرے ہیں، اللہ بخشش عطا فرما. جو بیماران ہیں صحت شفا دے. یا اللہ حرمین کی حفاظت فرما، میں بار بار حج عمرہ زیارات کے لیے آنا جانا آسان فرما. رب کریم القدس کو آزادی عطا فرما. اسرائیل اور ان کو شہ دینے والے امریکہ کو تس نس فرما. اللہ ان کا غرور و تکبر خاک میں ملا. اللہ القدس میں ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اسرائیلی استبداد وہاں سے ختم فرما. چیچنیا، بوسنیا، الجزائر، موریتانیا، انڈونیشیا، ملیشیا، شام، مصر اور یمن اور لیبیا میں بھی اسلامی راج قائم فرما. عراق اور افغانستان میں بھی اسلامی امارات قائم فرما. رب العزت پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. چاروں صوبوں میں حفاظت اور امن کا دور دورہ فرما. اللہ کمزور حکومت کو غلط کاریوں سے پیچھے ہٹا. سیاستدانوں کو اپنی دکانداری بجائے کہ بجائے ملک و ملت کا خوگر بنا. صرف اپنی بات اور انا رکھنے کے لیے مزید رسوا ہونے سے ان کو بچا. مولا عز و جل طلب عزیز کی آمد مبارک فرما. جامعہ کے ناظم اعلی اور دیگر اعوان و مدرسین و اساتذہ اور خادمین اور جتنے بھی معاونین و محسنین، اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے اور ثواب کریم سے مالا مال فرمائے. عاجز اور فقیر کو بعض عوارض ہے، خاص کر یہ سانس کا عارضہ. ایک اور موذی مرض نے بھی منہ دکھانا شروع کیا، لیکن طلبہ کی دعاؤں نے، عاجز اور فقیر کے نالہ نیم شب اور سوز جگر نے اور مخلصین کی خاص دعاؤں نے آج اپنا اثر و طاقت دکھایا، اور اس کا رپورٹ تبدیل ہو گیا اور بہترین، خوشگوار، پائیدار، صحت افزا رپورٹ آئی ہے. اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے، شکر و سپاس کی توفیق عطا فرمائے. دیگر بیماران جو کسی درجے میں بھی پریشان ہیں، بے روزگاران جو رزق کے حلال کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان سب کی دستگیری فرمائے. جو دعائیں اور حسنات اور ثمرات کے انبیاء و خاتم النبیین نے مانگی عطا فرما. جن بلاؤں، آفات، آہات و امراض، اسقام و مصائب و شدائد، محن و فتن، ما ظہر منہا و ما بطن سے پناہ مانگی گئی، اللہ ہمیں بھی محفوظ و مامون فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله.